رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سبا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. دین اسلام جو ہمیں دستور عطا فرماتا ہے بصورت عمل کے، اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے دو حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ تقسیم اس کے مضمون کی، ان باتوں کی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمیں مکمل دین سے متعلق اس کی ضروری اہمیت اور ضروری احکام ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. تو دین کی اہمیت اور دین کا جو پورا اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ دین کا ایک بڑا حصہ عبادات سے متعلق ہیں. کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں، عبادات کی چیزیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج ہے، صدقہ فطر ہے. الغرض یہ عبادات کا ایک پورا سلسلہ ہے. اور دین کا ایک دوسرا حصہ سمجھانے کے حوالے سے وہ عقیدت اور محبت کا ہے. دین اس وقت اپنی پوری شکل میں قائم ہوتا ہے کہ جب ظاہری فارمیلٹی اور ظاہری احکام اور ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ کے حکم کی پابندی پر ان احکام کی پابندی کی جا رہی ہے، اسی طرح اعمال اور عبادات سے ہٹ کر کچھ ہستیاں، کچھ شخصیات، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے محبت، جن سے عقیدت، جن کی تعظیم، جن کا احترام دین میں اسی طرح ضروری درجہ رکھتا ہے جیسے عبادات میں نمازوں کا درجہ ہے اور روزے کا درجہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں جب جڑ جاتی ہیں، اور جو شخص عبادات کی ان ظاہری صورتوں کو اور اللہ کے محبوب اور عظمت والے بندوں کی قدر و عظمت کو اپنے دل میں رکھ کر ان کے احترام اور تعظیم کو اپنے لیے شامل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کا پابند اللہ نے ہمیں کیا ہے، اور یہ دونوں صورتیں جب اپنے ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں تو اصل میں یہ دو نہیں رہتی، یہ دین کا اصلی، دین کی اصلی شکل جو ہے وہ اس طرح قائم ہو جاتی ہے. لہذا جہاں ہمیں نماز اور عبادات، احکام و اخلاق کا جاننا لازم و ضروری ہے، وہیں پر اسلام کی برگزیدہ شخصیات جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، اللہ کے رسول نے جن پر اعتماد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن کے ایمان کی سند بیان کی اور نبی کو اطمینان دیا کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، کہ جب آپ ہمارے پاس لوٹ کر آ جائیں گے تو آپ کے دین کی خدمت اور ایک لمبے عرصے تک، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ سے لے کر قیامت تک کوئی جدید اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو حضور کو تسلی جن ہستیوں کے کردار اور اعمال کو بنیاد بنا کر دی گئی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جن افراد کو تیار کر دیا ہے، ان کے دلوں کو ہم نے چن لیا ہے اور یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنا نظام بھی اس زمین پر لائیں گے اور قیامت تک ان کی استقامت کی وجہ سے اپنے دین کو تحفظ بھی دیں گے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام کی ہے جو دین میں جس طرح کہا جائے کہ اللہ سے تعلق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی مسلمان کی کہ اللہ سے تعلق بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچا ہی نہیں جا سکتا، اسی طرح بغیر صحابہ کرام کے تعلق سے رسول اللہ کا قرب سوچا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ اپنی جانب سے خاص حفاظت سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، وہ قرآن، وہ دین، وہ احکام، وہ ہدایات، وہ عبادات اور اخلاق کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی ذمہ داری کے ساتھ اس کو سنبھالا، اس کے متحمل رہے. تو لہذا صحابہ سے محبت اور ان سے عقیدت اور اپنے دلوں کو ان کے مقام اور عظمت کے حوالے سے سترا رکھنا، صاف رکھنا، یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے. ان سے بغض، ان کے لیے برائی اور ان کے لیے سوئے زنی رکھنا، یہ اسلام سے بہت بڑی دشمنی اور یہ اسلام کے انکار کا ایک طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک جملے کے ساتھ. آپ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں جبکہ جب وہ بات ہو رہی تھی اور جبکہ وہ سلسلہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اس جگہ پر آپ موجود نہیں تھے، نہ وہ بات آپ کے سامنے ہوئی فرض کیجئے، اور نہ اس جگہ پر آپ موجود تھے، لیکن ایک شخص نے آپ کو بات بتائی کہ یہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے یا فلاں جگہ پر یہ سلسلہ ہوا ہے، تو آپ اس جب وہ واقعہ ہو رہا تھا، جب وہ حالات ہو رہے تھے، اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، آپ تک وہ بات اس بندے کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اب اس واقعے کی صداقت یا اس کا جھوٹ ہونا، یا اس بات کا سچا ہونا یا اس بات کا جھوٹ ہونا، اس کا دار و مدار اس بندے کے اوپر ہو گیا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچا رہا ہے. جو شخص اس بندے کا انکار کر دے تو واقعہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا. بس اس کا سلسلے کو، جو ایک یقینی اور فیکٹ سلسلہ ہے ہر چیز کو قبول کرنے کا، یہی درجہ دین کے اندر حضرات صحابہ کرام کا ہے. قرآن جب اتر رہا تھا ہم نہیں تھے، قرآن جب مرتب ہو رہا تھا ہم نہیں تھے، قرآن جب لکھایا جا رہا تھا ہم نہیں تھے، نبی پاک کے سامنے ہم نہیں تھے، دین جب آہستہ آہستہ ایک بچے کے مانند کے پیدا ہو کر اور آہستہ آہستہ بچپنے کے مرحلے سے گزر کر ایک مضبوط اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے والی کیفیت تک، اس مرحلے میں عروج میں ہم نہیں تھے، لیکن قرآن کو آج 1500 سال کے بعد بھی ہم مان رہے ہیں، دین کو مان رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، اس کے احکام کو مان رہے ہیں. کوئی پوچھے جناب آپ تو اس دور میں نہیں تھے، نہ قرآن کو اترتا ہوا آپ نے دیکھا، اور یہ قرآن ایسی تو عربی کی ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن آپ اسے قرآن کہتے ہیں اور دیگر کتابوں کو قرآن نہیں کہتے. دین کی خاص شکل، توحید کی خاص صورت، رسالت کا خاص عقیدہ، یہ ساری چیزیں جس نے بیان کی نہ ان کو آپ نے دیکھا ہے، نہ ان کی بولی سنی ہے، نہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، نہ اس دور میں آپ تھے، تو آپ ان باتوں کی تصدیق جناب کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے صحابہ کرام کے کہنے پر. اس سے آپ ہلکا سے بھی دماغ پر زور دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دین میں صحابہ کرام کی اہمیت ایسے ہے جیسے بدن کے اندر روح کی ہوتی ہے. اگر صحابہ کرام کو دین سے ہٹا دیا جائے تو پورا دین کا سٹرکچر گر جاتا ہے, قرآن مشکوک ہو جاتا ہے معاذ اللہ, دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا معاذ اللہ. حال وہی ہوگا جو آج کرسچن کمیونٹی کا ہے, ہر بندہ اپنی طرف سے کتاب لکھ رہا ہے, کیتھولک کی بائبل الگ الگ ہے تو دوسرے کی الگ ہے, ہر گلی کے اندر مسئلہ الگ ہے. لیکن آج قرآن, آج مسلمانوں میں تشریحات اور تعبیرات میں کئی جماعتیں بن گئی ہیں, لیکن قرآن کے ہونے میں, اور قرآن حق ہے اور یہ پڑھا بھی اسی طرح گیا ہے, یہ ہے بھی اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے پڑھا اور رکھا, یہ اعتماد جو 15 صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر سچے ہیں, عمر سچے ہیں, عثمان سچے ہیں اور علی سچے ہیں. اب آج کا ایک چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا کھڑے ہو کر اتنی بڑی جماعت پر جن کے کندھوں پر پورے اسلام کی بنیاد ہے اور امت کا تسلسل چلتا ہوا آ گیا ہے کہ صحابہ کرام عادل ہے, اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کے لیے زبانیں ہمیشہ خیر کی چلائی جائیں گی. ہاں, ان کے درمیان دین کے حوالے سے اگر مشاجرات یا ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر کوئی معاملہ ہوا تو وہ ایسا نہیں ہوا جیسے میرے اور آپ کا ہوتا ہے. وہ دونوں جماعتیں رائے مختلف ہو سکتی ہے, ایک کہہ رہے ہیں اس طریقے سے کام اچھا ہو سکتا ہے, ایک کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ہو سکتا ہے. جو بنیادی دین ہے اس میں شک نہیں ہے, اس کے نفاذ کے لیے, اس کے پہنچانے کے لیے ان میں جو بظاہر اختلاف ہوا وہ ایسے ہی ہوا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی امانت کو 200 سے 100 گنا کرنے میں 4 بھائیوں کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں, اس کو اگر یوں کر دیا جائے تو بڑھوتی ہوگی, دوسرے نے کہا یوں نہیں کر دیا جائے تو بڑھوتی ہوگی. اس اختلاف کو عذاب نہیں کہا جاتا بلکہ اصل چیز کی کوشش میں وہ اجتہاد تھا. اسی لیے جو مشاجرات صحابہ ہیں, صحابہ کا بظاہر کسی حکم میں براہ راست آنا بھی ہے تو اہل سنت و جماعت جو ان کی ذمہ داری اور ان کے منصب کی جو حساسیت جو بھی میں بتا چکا ہوں ایسی ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کریں. ہمارا حق یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموش رہیں یا تو ان چیزوں کا مطالعہ نہ کریں, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے مطالعے کی تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے. ہماری یہ سطح نہیں ہے کہ ہم اپنی سطح سے اٹھ کر کسی پر تبرع اور تان کرے. یہ خوبصورت ذہنیت اہل سنت و جماعت کی. آج اپنے بڑے بڑے فراڈیوں کو کچھ نہ کہا جائے اور صحابہ پر ہاتھ ڈال دیا جائے تو یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جس نے دین کے اندر یہ نقشے سارے اتارے. عبداللہ بن سبا اور اس کی نسل نے جو دین کے اندر باقاعدہ پروڈکٹ بنا کر شامل کی, اور وہ اتنا کمپائل وقت نہیں تھا تو لوگ داڑھی ٹوپی کے اندر شامل ہو کر صفوں کے اندر شامل ہوئے اور اختلافات کو ہوا دی اور دین کی بنیادی چیزوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. لیکن اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ امت کا کثیر گروہ جدھر رہا ان کے ساتھ رہی ہے, جس طرح قرآن کریم نے کہا سورہ نساء میں ایک فارمولہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں, ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے, ہم ہمیشہ عقیدت میں نہیں رہ سکتے, بدعت بھی سکتے ہیں. تو جس رب کے لیے ہم کسی چیز کا کیونکہ اگر ہم بدعت کر ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ شاید اس اختلاف سے رب مل جائے, یہی مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنے کا, اور کیا مطلب ہوتا ہے. یا کسی چیز کو درست سمجھ کر ہم اسی پر چل رہے ہیں, ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین مل جائے. ایک بندہ کسی مسئلے پر اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پانے کے لیے کرتا ہے کہ نہیں اس ذریعے سے نہیں ملے گا, اس ذریعے سے. ایک جو اس پر جمع ہوا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو اب جب ہمارا اختلاف, ہمارا انکار اور ماننا وہ ہوتا ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے کہ آپ نے رائے نہیں سمجھی, رائے یہ ہے, تو رائے سے اختلاف ہوتا اس لیے ہے کہ جو آپ رائے بیان کر رہے ہیں وہ شاید رب کو راضی منظور نہیں ہے, میں جو رائے دے رہا ہوں یہ منظور ہے. تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ رب کو پانے کے لیے ہوتا ہے. تو پھر چاہیے کہ ہم رب کی طرف چلیں, اور اس نے جو بنیادی پرنسپلز دیے ہیں اور بتایا ہے کہ تم نے اپنی رائے کا تو اختلاف کرنا ہے لیکن کہاں پر کرنا اور کہاں پر نہیں کرنا ہے، تو سورہ نساء کے اندر ایک مضبوط آیت نازل ہو چکی ہے جس میں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنی باتیں اس سے نیچے رکھنی ہیں، اس تک نہیں جانا ہے، ہر حال میں اس قانون کو فالو کرنا ہے. اگر تم نے ایسا کوئی سٹرکچر بنایا، ایسا کوئی مضمون بنایا، ایسا کوئی سبجیکٹ بنایا، ایسا کوئی بلیو یا ایمان بنایا جس سے یہ قانون ٹوٹتا ہوا نظر آیا، تو رب نے فرمایا کہ وہ سارے کام میرے لیے نہیں ہوں گے. جب یہ قانون اپنی اصل، بتا رہا ہوں قانون کیا ہے، یہ قانون جب اپنی اصل صورت میں باقی رہے گا، اس قانون کو نبھانے کے لیے جب تم کام کرو گے تو اس میں امید رکھو کہ ہم اسے قبول کریں گے. اور وہ قانون کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. رسول نے جب دین کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی رسول سے بغض رکھے، ایک اس کے ساتھ متصل فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہمارے محبوب کے صحابہ ہیں مومنین ان کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ نکالے. دو چیزیں اللہ نے منع کی، ایک رسول سے بغض رکھنا جب اس نے دین دے دیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب نبی نے دین ہدایت کی تبیین کر دی، اسے واضح کر دیا، اسے ظاہر کر دیا، اب ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ دماغ کے اندر غلط بات لائے یہ قبول نہیں ہوگی، ایک. اور اس کے ساتھ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے راستے پر چلے جو ہمارے محبوب کے غلاموں کا راستہ نہیں ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے دھکا لگائیں گے اسی گمراہی کی طرف جدھر وہ جا رہا ہے، یعنی اتنی ناراضگی کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں دیں گے. فرما وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جس طرف بھٹک رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے، لوٹائیں گے نہیں. اور وہ نُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم میں جا کر گرے گا، وہ سَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ سب سے برا طریقہ ہے. یہاں سے دو چیزیں پتا چلی، ایک صحابہ کی، ایک نبی کی مخالفت نہیں ہوگی، اور ایک صحابہ جس مسئلے پر جم جائے اور اپنے دور میں فیصلہ کر گزرے اس کی مخالفت نہیں. بالکل پکچر کلیئر ہو. اب آپ کو کوئی 20-20 سال لائبریری میں لگانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط. قرآن نے ایک فارمولا دے دیا کہ جس طرح وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ایسا بولی، ایسا نظریہ، ایسی باتیں نیجات کرے، غیر سبیل المومنین، جو نبی کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمانوں کی نہ بولی تھی نہ طریقہ تھا، اس کے راستے پر چلے، ایسا خود سے بنا لے، اور جو بات بنا رہا ہو اس سے اس زمانے کے مومنین کا انکار لازم آ رہا ہو، اور یہ دوسرا طریقہ ہو. اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولا، وہ جس طرف چلا ہے پیٹ موڑ کر، تو ہم اسی طرف اس کو دھکا دے دیں گے اور کہیں گے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ قربان کر کے، ساری عیاشی شہرت، سارے آرام و مقام کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جو میدان عمل میں رسول کے مشن کے لیے دوست اور معاون اور یار و مددگار بن کر آئے، اپنے بچوں کو کٹوا دیا، خود کٹ گئے، خاندان اپنے برباد کروا دیا اس دین کے لیے، ہم نے ان کو چن لیا ہے، اور چن کر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے راستے پر چلنا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، حبیب، سب سے پہلے تیرے ساتھ جڑنے والے میرے دین کو بچانے کے لیے مہاجر صحابہ اور انصار. فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، وَرَضُوا عَنْ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ان کو. ارے مرنے کے بعد، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا، رب کے سامنے جائیں گے اور پتا چلے گا کہ کس کا عمل مقبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا. میرے دوست بات تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن ان کا مقام دیکھ جو زندہ رہے ہیں اور ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ پہلے دے دیا گیا. رضی اللہ عنہم، سب کام اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ، راضی ہوا اللہ، عنہم ان سب سے، وردو، اور وہ راضی ہوئے، عنہم اپنے رب سے. کیسا جوڑ کر ان کے ایمان کو بیان کیا، اور یہاں پر ہمیں شٹ اپ کال دے دی، اگر میرے تک آنا چاہتے ہو تو یہ جو پہلے دور کی جماعت ہے ان کو ترچی نظر سے نہیں دیکھنا، ان کے لیے گھٹیا بولیاں نہ بولنا، منبر سجا کر بندروں کی طرح کالے کپڑے پہن کر چھت تک سر کو مار کر تم غرق بھی ہو جاؤ تب بھی تم ان کو ہلا نہیں سکتے، کیونکہ رب نے جسے قبول کر لیا ہے تو یہ کمی شمی خمینی یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کرو گے، اپنا حال غرق کرو. اور یہ بات میں الگ سے نہیں کہہ رہا، نہ اس میں تعجب میں یا کوئی اختلاف کی بنا پر ہنسنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کا فارمولہ میں بتا رہا ہوں. میں چاہتا تو اس موضوع پر بات بھی نہ کرتا، سیدھی فضائل بیان کرتا، لیکن آپ ہمیشہ الجھے رہتے، ادھر کی بھی سن رہے ہیں تو ادھر کی بھی سن رہے ہیں. تو جب رب کریم کی طرف جانا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اختلاف ہوتا بھی رضا الہی کے لیے، کہ شاید اس ذریعے سے اللہ مل جائے، اس نے سمجھا کہ اس ذریعے سے مل جائے. تو جب اللہ سے ملنا ہے تو پھر ان سے ملو نا جن کو اللہ نے زندگی میں اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دے دیا. فرما رضی اللہ، رضیا واحد ماضی کا صیغہ ہے سمیع کے وزن پر، رضی اللہ عنہم، ہم جمع کے لیے، ہو واحد غائب، ہما تثنیہ غائب، ہم جمع غائب. اللہ فرما رضی اللہ، راضی ہوا وہ ایک رب، کیونکہ اللہ واحد ہے اس لیے صیغہ واحد کا آیا، فرق سمجھا رہا ہوں، رضی واحد کا صیغہ وہ اللہ کی ذات، رضی اللہ. اور صرف رضیا کہہ دیا جاتا تو بات مکمل تھی، رضیا رضی عنہم، لیکن نام جلالت بیچ میں آنا، اللہ ہو صفت بھی نہیں آنا، اللہ کی صفات کا بھی، یہ بڑا اہم موضوع ہوتا ہے. آیت درود میں ہم دیکھتے ہیں جب نبی پاک کے ذکر کے بارے میں یہودیوں نے شک کیا تو اللہ نے اپنا نام لے کر ان اللہ وملائکتہ، یعنی فرما انہ وملائکتہ، ضمیر شان نہیں یا ضمیر غائب نہیں لائی، جس طرح اکثر جگہ پر آ جاتا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع، یہ ہوا بھی غائب کی ضمیر ہے، یہ ہو کی بھی، ادھر نام نہیں آ رہا لیکن اشارہ جا رہا ہے پروناؤنس کے طور پر کہ جناب وہ اللہ، انہ بے شک وہ جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین ضمیر نہیں خالص اپنا نام ذکر فرمائے، وہ اس کی اہمیت، وہ اس کی قدر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے ان اللہ وما، بے شک اللہ خود، یوں بھی ہو سکتا تھا انہ کہ بے شک اللہ، لیکن نام لفظ میں نہیں آتا، لیکن جب لفظ نام بھی اللہ کہا جائے تو اس کلام کی حیبت بڑھتی ہے. تو صحابہ کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ رضی عنہم، راضی ہوا وہ ان سے، لیکن نہیں فرما رضی اللہ، اللہ عنہم، یہ ذرا سمجھیے، راضی ہوا، رضیا تو جب واحد کا صیغہ ہے تو پھر یہ ذہن کسی اور کی طرف جاتا نہیں، وہ اللہ کی طرف بھی جائے گا، لیکن پھر بھی رضیا کا فائل آگے ذکر کر دینا اس میں جلالت کے ساتھ، کہ رضی اللہ، اللہ راضی ہوا عنہم، ان سب سے. وہاں واحد کا صیغہ تھا یا جمع کا آیا، رضیا رضیا، فرمایا ردو، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ ردو، اور وہ سب راضی ہوئے. بندہ کی رضا کیا ہے، رب راضی ہو گیا چپ ہو جاؤ، فرمانے یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ ہم ان کی بھی رضا چاہتے ہیں. یہ مقام صحابہ، جو ایمان رکھتا ہو اس کی لذت جانے، جو موت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ملنے پر ایمان رکھتا ہو، جو سب کچھ اللہ کی یکتائی پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، جو نبی پاک کی رسالت اور اسلام کو اس سب سے اونچا مقام دیتا ہو، وہ اس کی لذت پائے گا کہ کس لار اور پیار سے کلام کیا جاتا ہے، ان کا اکرام دیکھیں. فرمایا رضی اللہ عنہم، ایک رب جو ہے وہ راضی ہو گیا ان پوری جماعت سے، عنہم، ان سب سے. اب تو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالے تو اپنے منہ پر ایک بندہ اگر چاند کی طرف تھوکے، ایک مثال ہے، تو وہ تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے. جہاں قرآن مسئلے کو لاک کر دے تو قرآن نے محتاج نہیں چھوڑا. اور آگے فرمایا وہ ردو، اور محبوب یہ تیری جو پوری جماعت ہے، انہو، وہ بھی راضی ہو گئے، انہو واحد کہا گیا اس اللہ سے. تو دیکھیں یہ ان کے مقام کو اس طرح لاک کر دیا گیا ہے کہ ان پر جرح نہیں ہوگی، ان پر تبرع نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا گیا کہ صحابہ کے لیے زبانوں کو خاموش رکھا جائے گا. اس لیے کہا یہ آیات ہمیں پابند کرتی ہے، بالفاظ ظاہر مجبور کرتی ہے، کہ تمہارے سامنے تاریخی واقعہ سامنے آ بھی جائے اور قرآن سامنے کھڑا ہو اور وہ واقعہ کچھ اور بتا رہا ہو، قرآن اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہو، اور وہ واقعہ جھوٹی سند سے بھی نہ آئے، چلے آگے بڑھتے ہیں، آئے بھی صحیح سند سے، تب بھی اہل سنت کہتے تم پر واجب ہے کہ اس کے معنی کی تعویل کرو گے اور اس واقعے کو سطح پر لے کر آؤ گے تاکہ وہ قرآن سے کمپیئر کر جائے اور ایسی کوئی صورت ہی نہ نکلے کہ اس کی ہم تعویل کریں, اس کے معنی کو کے اچھے پہلو کی طرف جائیں اور کوئی تعویل کی صورت ہی نہ نکلے اور وہ آیات قرآن کے خلاف جا رہی ہو. تو قرآن پھر یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں تاریخوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, جو قرآن نے کہہ دیا بس اسی پر بس کر لو. اب دیکھیے سارے چٹے بٹے سے مڑ کے گئے, جتنا تم فدق کے لیے ڈرامہ مچا لو, اب جتنا تم عثمان کے لیے ڈرامہ مچا لو, جتنا سیدنا صدیق اکبر کے لیے ڈرامہ مچا لو, یہ کسی بھی صحابی جناب معاویہ کے لیے بنا لو, یہ سب قرآن نے اڑا کر پھینک دیا. جہاں صحابیہ صحابیت کا ٹائٹل ان پر آیا تو پھر قرآن کی آیتوں کا سایہ آ گیا اور قرآن نے یہ کہہ دیا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا جو ایسا راستہ آئے, ایسی بولی اختیار کرے جو ان کے راستے سے ہٹ کر آ جائے اور اس سے ان عظیم جماعت کے لیے بغض پیدا ہو. اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی گمراہی اور ہمیں ناراض کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے جو اس نے بکبک کی ہے, پھر ہم اس کی داڑھی ہو یا پگڑی ہو, وہ کہیں سے مشتہد بنا ہو یا کہیں پر غرق ہوا ہو, ہم اس کو دوبارہ ہدایت کا راستہ دیتے نہیں. ایک رسول کے گستاخ کے لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, جو میرے نبی کی بےدبی کرے نا, سنیے جب یہ قرآن نے کہا نا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ جب میرے نبی گفتگو کر رہے ہو تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو, آوازوں کو بلند نہیں کرنا اور اس طرح میرے نبی کو مخاطب نہیں کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو, اور اگر تم نے اس پابندی کا خیال نہیں کیا ان تحبط اعمالکم, میں رب ہو کر تمہارے سارے اعمال کو برباد کروں گا. وہ انتم لا تشعرون, اللہ اکبر, اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا, یعنی تم خود کو مومن اور مسلمان سمجھ رہے ہوں گے, پھولے ہوئے ہو جبکہ اندر سے سب غائب. کتنا بڑا عذاب ہے, بندے کو غلطی پتا چل جائے تو اعتراف کرتا ہے, لیکن جو حضور کی بےعدبی کر دے معاذ اللہ, رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو بتاتا بھی نہیں کہ تیرے سے غلطی کیا ہوئی, کیونکہ ایک قاعدہ بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں نبی کے ادب میں ہے, یہ یہ چیزیں نبی کا حق ہے, یہ یہ نبی کے درجے ہیں, اس کے قریب میں یہ ریڈ زون ہے, اس کے قریب نہیں جانا, یہ ریڈ زون ہے, اس کے قریب نہیں جانا, اس کے پیچھے. لیکن اگر کسی نے اس میں مداخلت کر دی تو رب اتنا ناراض ہو جاتا ہے, فرمایا کہ میں پھر عمل کو ختم کر دیتا ہوں. وہ انتم لا تشعرون, اور ایسا اسے گمراہ کر دیتا ہوں کہ اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرے سے کام کیا ہوا ہے. تو معاذ اللہ العیاذ باللہ, نبی پاک کی بےعدبی, آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ میں سمجھا پا رہا ہوں شاید آپ کو, یعنی اس کو یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ مجھ سے کیا ہوا, کیونکہ جب یہ پتا تھا کہ یہ نبی کا مقام ہے اس میں تم نے مداخلت کر دی, یہ مقام تھا کہ یہ حضور کی ختم نبوت ہے اور مرزا ملعون نے حضور کو گالیاں دیے معاذ اللہ اور ختم نبوت کا انکار کیا ہے, اس کو تم کاغذوں میں گھسیڑو اور پھر اسمبلیوں میں ماکانہ محمد لکھو, رب کو ان آیتوں کی پھر تمہارے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ پھر رب وہ خوش فہمی میں ہوتا ہے, نہیں میں تو مومن ہوں, میرے سے بڑا کون مومن ہے. یہ گمراہی آتی جب ہے اور جب بات کی جائے یہ مولویوں کی بات ہے, یہ تو دہشت گردی کی بات ہے, یہ خود کو پارسا سمجھنے کا ذہن بنتا جب ہے, رب فرماتا ہے کہ میں ان کو اس طرح ان کے اعمال کو ختم کرتا ہوں کہ انہیں پتا بھی نہیں چلتا, کیونکہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ غلطی کے بعد بندے کو شعور آئے, غلطی کے بعد بندے کو شعور آئے, یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف آتا ہے. لیکن نبی پاک کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور نبی پاک کی بےعدبی کرنا, رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو شعور بھی نہیں دیتا, اس کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ اس سے غلطی کیا ہوئی, یہاں تک کہ موت اس کے سر پر آ جاتی ہے اور وہ مرتدوں میں شمار ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی, سرکار کے 295 سی کے قانون کو کالا قانون کہنا ہے, اور آج کل ایک فلائی کام کرنے والا یہودی پھر رہا ہے وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ چاول آٹے پر دین بیچو گے, چاول آٹے پر دین بیچو گے, کیا نہیں ہے تمہارے پاس, محنت مزدوری کرو پیسہ ملے گا تمہیں, لیکن تمہیں چاہیے کہ پھکٹ کے زکات کے بورے تم کماؤ, داڑیاں سر پہ پگڑی رکھ کر کتے کی طرح باہر کھڑے ہو تو اس شخص کے سامنے جو سلمان تاثیر کی تعریفیں کر رہا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ گمراہی آتی کب ہے, بات کو ختم کرتے ہیں, تنقید نہیں ڈر کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, اللہ کی قسم کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے, ڈر کر میرے بھائیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی بھی سانس نکلنی ہے میری بھی نکلنی ہے, یہاں سے آپ کے بھی کفن کی گانٹھ لگنی ہے میری بھی لگنی ہے. اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ اس اندھیری کوٹھڑی میں کہ جس کو پاؤں سے اور سر سے باندھا جاتا ہے حال کیا ہوگا, تو رب نے فرمایا بس دو درجوں کی وفاداری کر دو بخش دوں گا, ایک میرے نبی کی وفاداری, ایک میرے صحابہ کی, میرے نبی کے صحابہ کی وفاداری. اس صحابہ کی جماعت میں اہل بیت بھی آ گئے, یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ خامخا کا نقطہ بیچ میں نکالنا, اس میں مولا علی خود ہی آ گئے ہیں, سیدہ زہرا خود ہی آ گئے ہیں. تو جب لفظ صحابہ کہہ دیا گیا جنہیں حضور کا دور مل گیا ہے, بعد والے ان کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں ایک پیغام دیتے ہوئے, کیونکہ عثمان غنی کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے, وہ ایک آزمائش والی شہادت ہے. حضور نے فرمایا کہ جب میرے عثمان کو کسی نے تکلیف پہنچائی نا, تو رب پھر اتنا ناراض ہوگا کہ میری امت پھر بکھر جائے گی اور پھر وہ قیامت تک نہیں جڑے گی. اور آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیے, جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا اتنی فرقہ واریت ہوئی, آج تک لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. بچے گا وہ جو ان نعمتوں کی قدر کرے گا جن کا رتبہ تابوت سکینہ سے بھی اعلیٰ ہے, جن کا وجود, جن کی وجہ سے زمین کا امن تھا, جن کی وجہ سے زمین کا قرار تھا. فتنے ہی فتنے, اللہ اکبر. اب قرآن نے دوسری جگہ پر کہا دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم ہدایت نہیں دیتے, وہ کون ہے کہ جو ہمارے نبی کے صحابہ سے ہٹ کر چلے, گندی بولیاں بنے. آج جناب دو دو کتابیں پڑھ کر پروفیسر اور انجینئر بن کر اور نہ جانے انجنوں کے پلک کو صاف کرنے والے کھڑے ہو کر اب یہ بات کریں گے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا, حضرت معاویہ نے کیا کیا, یہ قرآن آیات کس طرف جائیں گی. لہذا میں ایک آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے بات عرض کروں گا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, قرآن حدیث میں ہے, مومن ہے وہ, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, مومن ہوتا وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. جو میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے پسند کرتا ہوں, وہ بات میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے کان اور آنکھوں بند کر لیجئے اور ایک ہی طرف چل پڑیے کہ ہر صحابی نبی, نبی, نبی. یہ ایک نجات کا ذریعہ ہے, ایک عافیت کا ذریعہ ہے. یہ کہنا کہ جناب تحقیق کریں گے کیا کیا, میں نے کہا اسلام نے تحقیق کو آج کل کے مولاناؤں پر ذاکروں پر نہیں چھوڑا, یہ اسلام ہے. اگر یہی تحقیق ٹھیک تھی تو جن کو ہم ولی مانتے ہیں کہ انہوں نے وہ روایات نہیں پڑھی, کہ غوث اعظم نے نہیں پڑھی, کہ غریب نواز نے نہیں پڑھی, کہ داتا صاحب نے نہیں پڑھی, کہ مجدد صاحب نے, یہ جو آج تو کتابیں کھول رہا ہے, کہ ان کو ان حوالوں کا پتا نہیں تھا, کا پتا تھا. تو میں نے کہا سارے دلائل پڑھنے کے بعد فیصلہ انہوں نے کس نتیجے پر کیا کہ سارے صحابہ نیک ہیں, تو میں نے کہا تو بھی یہی بولنا. جب سپریم فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ان دلائلوں کو پرکھنا. آج قادری بنے پھرتے ہیں اور حضرت ابوبکر کی افضلیت پر, کسی کے کینسر کا علاج کر دیا, کسی کا فلاں کا کر دیا, اور ہمارے میمن دوست, دیگر دوست سادے انداز میں پانی کی بوتلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں, عامل اور ہوتا ہے ولی اور ہوتا ہے, عامل ہندو بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس نے میرے بچے کا جن نکال دیا, اس نے دم کیا فلاں کا, یہ کام ہندو بھی کر سکتا ہے. نوری اور شیطانی کلمات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. نہیں جناب, فلاں مرض تھا میرے بچے کو, کینسر تھا, اس کے پاس میں گیا, کام ہو گیا. میں نے کہا یہ کام ہندو بھی کر سکتا ہے. عملیات اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. خدا ان جانی پیروں کے چکروں میں, تعویذ اور دم کے چکر میں تمہارا کوئی کام ہو جاتا ہے, اس کو لا کے مسجد کی پہلی صف میں بٹھاتے ہو, پھر وہ مرید کر رہا ہوتا ہے, بعد میں کہتا نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر, بڑی پگڑیاں پہن کے پھر پورے سینے میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, کبھی سیدنا میر معاویہ پر انگلی توڑ رہے ہوتے, ہمارے بڑے بڑے پکے سیٹھ, شاید ان کا کوئی کام ہو گیا. میں نے کہا شکر کرو, شکر کرو کہ ہمارے کراچی میں کوئی ہندو عامل مشہور نہیں ہوا. شاید خدا نہ کرے جو راستہ تم اختیار کرو, کل اس تم مندر کے پیچھے بھی چلے جاتے ماذا اللہ, کہ چلو جو عامل نے کام کیا ہے تو اگر یہ ماذا اللہ بتوں کو پوج رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلے جائے. عامل ہو یا غیر عامل, اس کو پہچانا جائے گا عزت صحابہ پر, اس کو پہچانا جائے گا حب اہل بیت پر, اس کو پہچانا جائے گا ختم نبوت پر. ان میں سے کسی مسئلے پر وہ ڈھیلا ہو گیا تو ہم بھوکا مرنا, مرض میں خدا نہ کرے مرنا گوارا کریں گے, لیکن صحابہ کی عزت اور قدر کو ایک جعلی تعویذ اور جعلی دم پر نہیں بیچیں گے. یہی تو آزمائش ہے مومن کے لیے. دنیا قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے مزے یہاں پر نہیں ہیں کہ جو تم ہر ایک کے پیچھے بھاگ کر دم درود کر کے, درود بمانا لفظاً یہ کہہ رہا ہوں, درود پاک کی بات نہیں کر رہا, وہ کر کے تم اپنی سہولت چاہتے ہو، سہولت لینا چاہیے. مشائخ تعویذات دیتے ہیں، تعویذات حق ہیں، لیکن ان سے لیا جائے، ان کے پاس جائے جائے کہ جن کا عقیدہ اہل سنت والا ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کے لیے دل کو صاف رکھنے والا ہو، اہل بیت کے لیے صاف رکھنے والا ہو، اور پیچھے سے لوگوں کے گھروں میں جا کر انگلیاں توڑے، نہیں نہیں یہ تو انہوں نے ایسی افضلیت ابو بکر کی بات کر دی ہے، یہ غلط روایات ہے. ارے دانت تو نے کبھی زندگی میں صاف نہیں کیے، پاؤں سے تو چلنا تجھے نہیں آتا، ہاں قرآن تو تجھے پڑھنا نہیں آتا، کتاب تو نے ایک نہیں پڑھی ہے. آج لوگوں کے گھروں میں جا کر چھپ چھپ کے ان کے گھروں کا علاج کر دیا، اگر کوئی مریض صحیح بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تشیا بنائے گا. جو حق تھا میں نے بتا دیا. قرآن سب سے بڑا شفا ہے، رسول اللہ سب سے بڑی شفا ہے، صحابہ کی محبت سب سے بڑا تعویذ ہے، محبت اہل بیت سب سے بڑی تعویذ ہے، نماز سب سے بڑا تعویذ ہے، استغفار سب سے بڑا تعویذ ہے، کلمہ شریف کا ورد سب سے بڑا تعویذ ہے. اور ہاں اگر واقعی میں ایسے سچے لوگ مل جائیں جن کے عقیدے چمکیلے ہوں، تو پھر ان کے ہاتھ چومنا بھی پھر آپ کے لیے جائز ہے، ان سے دم کرانا بھی جائز ہے، ان سے تعویذ لینا بھی جائز ہے. میری تقریر کا غلط مفہوم نہ لیا جائے، کیونکہ آتا کچھ بھی نہیں تو یہاں سے پکڑتے ہیں. تو میں نے حالانکہ بچے کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو خود مناظرے اس مسئلے پر کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ کے مسئلے پر، تو ہم جو کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ لینا کس سے ہے اور کس سے نہیں. رہا نہیں شاہ صاحب فلاں نے تعویذ دیا تھا کام ہو گیا، فلاں نے پیلیا اتار دیا. میں نے کہا میں کہنا نہیں چاہتا شہرت کے لیے، آج ہندو بھی جگہ جگہ بیٹھے ہیں جو جادو اتار دیتے ہیں، جنات اتار دیتے ہیں. ابے جادو جنات تو اس دور میں مشرکین مکہ بھی اتارتے تھے، صحابہ نے حضور پر ایمان اس لیے لایا تھا کہ جادو اتاریں گے اور یہ اتاریں گے، یا اس لیے لایا تھا کہ خالص توحید اور اللہ کا نظام دیں گے. جب اللہ مل گیا تو اس نظام نے کسی کو خاموش نہیں رکھا. اس نظام میں روحانی مرض کا بھی علاج ہے اور ظاہری مرض کا بھی علاج ہے. خدا اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ عثمان غنی کا یوم تھا. میں اس بات کو اس نہج پر لے جا کر بیان نہیں کرتا، لیکن بڑی دردناک اور بہت بڑی امتحان والی شہادت ہے، لہذا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے. اپنے حلقوں کو مضبوط رکھیں، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں اور اپنے نظریے کو مضبوط رکھیں. کسی کی عقیدت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ وہ اتنا لاڈلا تمہارا ہو جائے کہ پھر ان نیک ہستیوں کے بارے میں وہ جو بولتا رہے اور آپ خاموشی سے ہضم کرتے رہیں. ہضم ہر بات کریں، لیکن جب بات آ جائے ان ہستیوں کی تو اس کو کہنا حضور آپ سے ہاتھ ملایا تھا دل نہیں دیا تھا، آپ سے ہاتھ ملایا تھا دل نہیں دیا تھا. گاڑی خراب ہو جائے تو منزل پہ پہنچنے کے لیے بندہ گاڑی میں بیٹھا نہیں رہتا، گاڑی بدلتا ہے، بھائی یہ ڈرائیور نہیں تو وہ ڈرائیور، وہ ڈرائیور نہیں تو وہ ڈرائیور. ہمیں ڈرائیوروں سے کیا غرض ہے، ہمیں تو منزل سے غرض ہے. ڈرائیور سے تو محبت تھی کہ منزل تک پہنچائے، لیکن منزل تک نہیں لے جاتا تو ہم گاڑی تبدیل کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. ہمارا مقصد کسی پر تبرع و تنقید نہیں ہے، جو ایسا ہے اس پر ہے. آپ نے میرے پیر کے خلاف بولا، میں نے کہا آپ کے پیر حضرت معاویہ کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، کہ لگا نہیں. میں نے کہا بیٹھو چائے پیو. پھر آپ نے میرے پیر صاحب کے خلاف بولا، میں نے کہا وہ افضلیت ابو بکر کے خلاف بات کرتے ہیں کہ افضل کا معنی خلافت ہے ولایت نہیں ہے، کہ لگا نہیں نہیں. میں نے کہا بیٹھو بریانی کھاؤ. پھر آپ نے اپنے لیے کیوں سمجھ لیا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو میں نے یقیناً تمہارے ہی پیر کے خلاف بولا. سن لو پھر، یقیناً میں نے تمہارے ہی خلاف بولا، کیونکہ یہ منبر حق بیان کرنے کا ہوتا ہے، لیکن کسی کو ذلیل رسوا حقیر بنانے کے لیے نہیں، درمندانہ انداز میں ایک محبت سے پیغام پہنچانے کے لیے. میرے بھائی، بڑے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، یہ دنیا ہے، جب تک روح کا پرندہ تمہارے اندر موجود ہے اپنے ایمانوں کی فکر کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا میرے بھی اور آپ کے بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے. گمراہی سے اللہ ہمیں بچائے، بڑے بول سے ہمیں بچائے. بولیے نا آمین. یہ تمہارا چپ رہنا ہی معاشرے میں فساد لاتا ہے، ایسے نرم ہو جاتے کہ ارے کے پیچھے چل پڑتے ہو. کچھ اپنے اندر حمیت پیدا کر کے رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر اور کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے. سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، صدقات کو قبول فرمائے. وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اور میں آپ سے یہ ہدایت کروں گا کہ کچھ چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں، 14 اگست بالکل قریب ہے، محرم الحرام نہیں آئے گا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو واسطہ دے کر کروں گا کہ حب الوطنی ایک بہت اچھی چیز ہے اور یہ پاکستان ایک بہت بڑا انعام ہے. اس وقت اپنی شناخت کو قائم کرنے کے لیے جہاں ایمان اور عقیدہ ضرورت ہے، 14 اگست کی تاریخیں قریب سے قریب آ رہی ہیں، ابھی سے ذہن بنائیے کہ آپ اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگائیں گے اور اس حب الوطنی کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اس کا حساب دیں گے. ہم تو ان شہیدوں اور اس نعمت کی طرف چل رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کچھ لوگوں نے نعرے لگائے کہ پاکستان نہ کھپے, میں نے کہا تم بھی جہنم میں جاؤ, تمہاری باتیں بھی جہنم میں جائیں. یہ شہیدوں کا ملک ہے, یہ مدینہ منورہ کی نظیر ہے. چور قابض ہو گئے تو وہ خود جواب دیں گے, لیکن زمین بڑی پیاری ہے پاکستان, پاک روحوں کے رہنے کی جگہ. تو لہٰذا اس کی بھی تیاری اپنے ذہنوں میں رکھے. یہ تمام حقوق ہمارے ساتھ قبر میں پوچھے جائیں گے. اللہ ہمیں شرمندہ نہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.